السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے مخالفین کی سازش یا خود فریبی. یہ موضوع ہم نے اس لیے چنا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی مسلمان قوم مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے. دنیا میں ہمارا امیج بہت خراب ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ بحیثیت قوم جس طرح ہمیں ایک یونٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ہم ویسے کھڑے ہوئے ہوں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ان مسائل کی موجودگی میں جب کبھی ڈسکشن ہوتی ہے تو جو ہماری روایتی قیادت ہے وہ اس کو ہمیشہ باہر کے لوگوں کی سازش، مخالفین کی سازش قرار دیتی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ہماری اپنی غلطیاں کس قدر ذمہ دار ہیں ہماری اس حالت کی، اور اس میں کس حد تک سازشوں کا عمل دخل ہے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمیشہ کی طرح جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شریک گفتگو ہوں گے مہمان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ملک اسلم صاحب. السلام علیکم سر. گاندھی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، انسانی زندگی میں مصیبتیں آنا، قوموں پہ مصیبتیں آنا، کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، کیا یہ خدائی اسکیم کا حصہ ہے؟
امتحان تو ہر ایک کا ہو رہا ہے، یعنی یہ دنیا بنائی اسی لیے گئی ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کا کارخانہ اسی لیے وجود میں لایا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ہم سب معرض امتحان میں ہیں، اس وجہ سے یہ تو زیر بحث نہیں ہے.
ٹھیک.
کیونکہ میرا بھی ہو رہا ہے، آپ کا بھی ہو رہا ہے، قوموں کا بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر قوموں کو عروج دیتا ہے تو یہی دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہیں، دنیا میں فساد پیدا کرتی ہیں یا دنیا میں صلاح کی علمبردار بن کر اٹھتی ہیں.
جی.
تو امتحان تو زیر بحث نہیں رہنا چاہیے. دوسری چیز ہے عذاب. دیکھیے، عذاب کا ایک ضابطہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حقیقت کو اس پر واضح کیا جائے. چنانچہ اس کو بھی ایک قانون کے طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. جب تک ہم کسی رسول کو بھیج کر کسی قوم پر حقیقت کو آخری درجے میں واضح نہیں کر دیتے، ہم دنیا میں عذاب نہیں دیا کرتے.
صحیح.
تو اس وجہ سے عذاب کا لفظ استعمال کرتے بہت احتیاط کرنی چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، انفرادی حیثیت سے کرتے ہیں، تو اس میں بھی بعض اوقات، بلکہ بسا اوقات دنیا میں اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر بھی ایک قانون کار فرما ہے مکافات کا. ہم اگر اپنے رویوں میں غلطی پیدا کریں گے تو قانون کے لحاظ سے اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. مثال کے طور پر، میں اگر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، تو اس کے کچھ نتیجے نکلیں گے نا.
صحیح.
یعنی میں نے ایک عمل کیا ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا.
صحیح.
معیشت کے معاملے میں، میں اگر غلط رویے اختیار کرتا ہوں، جو کچھ کماتا ہوں اس کو اڑا دیتا ہوں، اپنے امبال کے معاملے میں اللہ تلے اڑانے ہی میرے لیے ایک اچھا طریقہ بن گیا ہے، تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا. یعنی یہ تو یوں نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی اخلاقی اصول کار فرما نہیں ہے، اس کے بھی نتائج نکل رہے ہیں. اسی کو آپ قوموں پر قیاس کر لیجیے. یعنی جو قومیں علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہیں، آخر اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟
یقیناً.
یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم روز نئی سے نئی ایجاد کرتی ہو، آپ کو نیا سے نیا علم دیتی ہو، زندگی کے مسائل کے بارے میں اس کا رویہ بڑی حد تک عقلی ہو، چیزوں کا تجزیہ کرنا پورا قومی شعار بن گیا ہو، اس کے مقابلے میں ایک دوسری قوم توہمات میں پڑی ہوئی ہو، پرانی کہانیاں سناتی ہو، اپنی عظمت رفتہ کی داستانوں سے اس کو نجات ہی نہ ملتی ہو، تو یہ دونوں قومیں اگر معرض بحث میں آئیں گی تو آخر اس میں نتیجہ ایک کے حق میں ایک نکلے گا، دوسرے کے حق میں دوسرا نکلے گا.
صحیح.
تو یہ چیز قرآن مجید نے بھی بیان کر دی نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قوموں کا انتخاب تو کر رہا ہوں اپنی حکمت کے تحت،
جی،
لیکن جب میں کسی قوم کا انتخاب کر کے اس کو عروج دے دیتا ہوں تو اس کے بعد اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اندر سے نہیں بدل جاتی.
ٹھیک.
تو جو آپ کے عروج و زوال کا معاملہ ہے وہ اس اصول کے تحت ہوتا رہتا ہے. اچھا، اسی طرح یہ اہتمام بھی اس دنیا میں کیا گیا ہے کہ آپ کو بیدار کیا جاتا رہے، تنبیہ ہوتی رہے. یہ آپ دیکھیں نا، موت آتی ہے، یہ موت میرا خیال ہے لاہور جیسے شہر میں شاید روزانہ ہی دسیوں لوگ رخصت ہو جاتے ہیں.
بالکل.
اگر آپ قبرستانوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو ممکن ہے کہ 100, 200, 400 لوگ ایک بڑے شہر میں روزانہ دفنائے جا رہے ہوں، لیکن وہ موت بکھری ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں متوجہ نہیں کرتی. وہی 100, 200 لوگ ایک جگہ پر مر جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں فوراً ہمیں
خبر
اس وقت موت یاد آتی ہے. موت ایک حقیقت بن کے نمودار ہوتی ہے. تو تنبیہ کرنا، توجہ دلانا، اس کائنات کے نظم میں اس کو رکھا گیا ہے.
ٹھیک.
یہ جو دنیا ہے اس میں دیکھیے نا، آپ خدا نے یہ دنیا کھڑی کی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر عظیم عمارتیں بناتے ہیں، کشش کا ایک نظام ہے جو آپ کو پکڑے رہتا ہے، عام حالات میں آپ اطمینان کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہیں, عمارتیں بنا رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ یہ کبھی کبھی تھرتھرا جاتی ہے, کانپتی ہے, قانون رکھ دیا گیا ہے, یعنی وہ قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے, موسموں کے تغیرات بھی قانون کے مطابق ہی آتے ہیں, لیکن یہ گنجائش کیوں رکھی گئی ہے؟ جب ایک سیارے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے لیے موضوع بنایا گیا تو زندگی کے اوپر یہ حوادث کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہم خود فراموش ہیں, بھول جاتے ہیں, زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ سارا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کر رکھا ہوا. اس قانون کو سمجھنا چاہیے.
ٹھیک,
اس قانون میں سب سے بڑی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو کچھ خدا کر رہا ہے اس پر تو میرا اور آپ کا کوئی زور نہیں ہے.
ٹھیک,
جو کچھ ہم کر رہے ہیں
اس پہ تو یقیناً ہمارا اختیار ہے,
ہمارا اختیار ہے نا.
بالکل,
یعنی اگر ہم نے مثال کے طور پر اپنے ہاں دریاؤں کو مینج نہیں کیا, ہم نے ان کو گہرا نہیں کیا, ان کے پانی کے لیے آگے ہم نے ڈیم نہیں بنائے, اس کے بعد سیلاب آنے کے بعد اگر بستیاں بہہ جائیں گی تو اس کو دوش خدا پر رکھا جائے گا؟
یقیناً نہیں.
بالکل,
یعنی کچھ ذمہ داریاں ہماری تھیں جو ہمیں انجام دینی تھی. اصل حادثہ یہ ہے کہ ہماری روایتی قیادت قوم کو اس کی غلطیوں کوتاہیوں کی طرف نہ توجہ دلاتی ہے, نہ اس کی تعمیر کا نقشہ اس کے سامنے رکھتی ہے, نہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بنیادی اسباب زیر بحث لاتی ہے. اس کے لیے ایک لفظ اختیار کر لیا گیا ہے اور وہ لفظ یہ ہے کہ سازش ہو رہی ہے.
بالکل,
تو یہ تو میرے نزدیک اپنے آپ کو وہ بدترین دھوکہ دینا ہے جس کے بعد میری اور آپ کی سدائیں سدا بسہرا ہو جاتی ہیں, کوئی سننے والا نہیں.
حامد صاحب, میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو اس خود فریبی میں مبتلا کیا ہے کہ ہم ہر ناکامی, نااہلی اور نالائقی کا علاج جو ہے اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ڈھونڈ لیتے ہیں, یہ ہمارا بحیثیت قوم اور بحیثیت امت یہ رویہ بن گیا. آپ دیکھیے اس وقت دنیا کی سیاست میں جو مسلم ممالک کا کردار ہے کہ ہم بڑا ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا ہماری دشمن ہے, ہم ملکوں کے نام لیتے ہیں, ہم بڑی طاقتوں کو اس میں ملوث کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے معاملات کیا ہیں, پاکستان اور افغانستان کے معاملات کیا ہیں, ایران اور سعودی عرب کا معاملہ کیا ہے, یا ترکی اور شام کا مسئلہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود فریبی کی ہی واضح مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بجائے الزام دوسرے پہ دھر دیتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے آپ کے خیال میں زندہ قوموں کی تاریخ میں انہیں کیا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ آگے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں؟
زندہ قومیں ہوں تو کبھی یہ رویہ پیدا ہی نہیں
کریں,
یعنی یہ قوم کے مردہ ہونے کی دلیل
ہے.
اگر کوئی قوم مر جاتی ہے
جی
تو اسی موقع کے اوپر اصل میں وہ قبروں سے یہ باتیں کرتی رہتی ہے.
صحیح,
یہ جو آپ نے فرمایا نا ہر چیز کے پیچھے خفیہ ہاتھ ڈھونڈ
تلاش کر لیتے ہیں,
دیکھیے اس کے دونوں پہلو ہیں
جی
اور دونوں ہی بڑے افسوسناک ہیں. یہ ہے کہ کوتاہی اپنی, خود ہم نے جو چیز ہمیں کرنی تھی وہ نہیں کی. جب ایک حادثہ ہو جاتا ہم کہتے ہیں کہ خدا کر رہا, یعنی خدا کا خفیہ ہاتھ بھی بعض اوقات ہمیں تسلی دینے کا باعث بن جاتا.
بالکل صحیح, حالانکہ
خدا کے کچھ قوانین ہیں,
صحیح,
ان قوانین کے ہم زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں.
صحیح,
یعنی جب ہم کوتاہی کرتے ہیں, جیسے میں نے مثال دی
جی جی
کہ آپ اگر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں اپنی صحت برباد کر بیٹھیں گے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ قوانین خدا کے بنائے ہوئے ہیں,
صحیح,
لیکن اصل میں آپ اس قانون کی زد میں آ گئے.
بالکل,
آپ نے خود کوتاہی کیا. اسی طریقے کا یہ معاملہ ہے کہ قومی سطح پر اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینا, اپنے زوال کے اسباب متعین کرنا, ہم اپنے پاؤں پر کہاں کہاں کلہاڑی مار چکے ہیں اس کو دیکھنا, اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں کام کرتے ہم. یہاں پر ہمارے پیش نظر رہتا ہے کہ یہ کام امریکہ کر رہا ہے, یہ برطانیہ کر رہا ہے, یہ ہندوستان کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا,
صحیح,
کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم
خود ہی کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہم اپنے دشمن خود ہیں,
ہم اپنے دشمن خود ہیں.
فامی صاحب,
دیکھیے ہر اس اصول کی, ہر اس ضابطے کی, ہر اس قانون کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں جس قانون پر یہ دنیا چل رہی ہے,
صحیح,
اور اس کے بعد سارا بار دوسروں کے اوپر ڈال کر
بھری ذمہ ہو جاتے ہیں.
فامی صاحب, سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے, اس کا مخاطب فرد ہے یا قوم ہے؟
دونوں ہیں. دیکھیے فرد کے اوپر بھی جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس چیز کی طرف سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا تھا. یعنی مجھے خدا تعالیٰ نے جس دنیا میں بھیجا تھا وہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, کیا میں نے اس کے لیے وہ اسباب فراہم کیے ہیں؟ دیکھیے یہ دو باتیں جن کو لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ دنیا کا یہ سارا نظم خدا کا بنایا ہوا ہے, تو اس نظم کے پیچھے اس کی طاقت، اس کا فیصلہ کار فرما ہے، اس لحاظ سے ہر چیز اس کے اذن سے ہو رہی ہے.
ٹھیک.
ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے لیے کچھ قوانین بنا دیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بند کر کے یہ کہیں گے کہ آسمان سے چھت پٹے اور میرے اوپر اتنا رزق روزانہ نازل ہو جائے، یہ ہو جائے گا؟
نہیں.
وہ خدا نے اس رزق کو دینے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو دماغ دیا گیا ہے اس کو آپ کو کام میں لانا ہے، اس کو استعمال میں لا کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا جدوجہد کر سکتا ہوں. وہ جدوجہد کاروبار ہے، وہ کوئی ہنر مندی ہے، وہ کوئی ملازمت ہے، وہ آپ کو کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو اگر صبح اٹھنا ہے تو اٹھ کے جانا پڑے گا، محنت کرنی ہے تو کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ وہ چیز وابستہ ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ رزق دینے کا فیصلہ اگر خدا نے کیا ہے تو اس کے لیے اس نے اسباب سے ماورہ کوئی طریقہ اختیار کر لیا، بلکہ انہی اسباب کے اندر سے وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور وہ آپ کے لیے سہولتیں فراہم کرے گا. ان کو آپ نے، یہی معاملہ قوموں کے ساتھ ہے. یعنی قوموں کو دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کہاں کھڑی ہے.
ٹھیک.
دنیا میں خدا کا جو قانون چل رہا ہے کیا اس کے مطابق انہوں نے علم اور اخلاق میں اپنے آپ کو برتری کی جگہ تک پہنچایا ہے
کہ نہیں؟
اگر نہیں پہنچایا تو پھر غلط نہیں کرنا چاہیے. اس کی بڑی ہی نازک مثال وہ ہے جو بنی اسرائیل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا خود انتخاب کیا، خود انتخاب کرنے کے بعد اس قوم کو ایک بڑا منصب دیا اور یہ کہا کہ میں نے دنیا کی قوموں میں سے تمہیں اپنے مشن کے لیے منتخب کر لیا ہے، تم فلسطین میں ایک مرکز بناؤ گے اور توحید کے اس مرکز سے ساری دنیا تک میرا پیغام پہنچاؤ گے.
ٹھیک.
ایسے ہی ہے نا کہ کسی ذمہ داری کے لیے آپ کسی کا انتخاب کر لیں.
بالکل ٹھیک.
یہ انتخاب کرنے کے بعد انہوں نے غلط رویہ اختیار کیے، اس کے نتیجے میں قانون یہ بنایا، بتا دیا گیا تھا کہ اگر غلط رویہ اختیار کرو گے تو دنیا کی قومیں تمہیں پیس ڈالیں گی.
یہ جو پوائنٹ ہے گاندھی صاحب، میں اسی کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بنی اسرائیل جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہائی منصب پہ فائز کیا، اس کے بعد ان پہ زوال کیوں آیا؟ مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے. ناظرین بات ابھی کنٹینیو کرے گی، یہی والا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مخالفین کی سازش یا خود فریبی، آخر یہ معاملہ کیا ہے مسلمان قوم میں. غامدی صاحب آپ بنی اسرائیل کی بات کر رہے تھے.
میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی قوموں میں وہ ایک منفرد قوم ہے اس لحاظ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر قوم کو کسی نہ کسی مشن پر منتخب کیا ہوا ہے، لیکن انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا.
یعنی
میری دعوت، میرا پیغام، جیسے پیغمبروں کا انتخاب ہوتا ہے. یعنی میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ نبوت کے دو دور ہیں. پہلے دور میں افراد کا انتخاب کیا گیا اور دوسرے دور میں حضرت ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب کر لیا گیا. اور اس اولاد کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا علاقہ خالی کرایا، اس میں ان کو آباد کیا، ان سے کہا یہاں پر میری توحید کا مرکز بناؤ، یہ دنیا کے وسط میں علاقہ ہے، یہاں بیٹھ کر تم خدا کی بات لوگوں تک پہنچاؤ. اس مشن پر ان کو مامور کیا گیا. اس مشن پر مامور کرنے کے بعد ان کے لیے ایک قانون بنا دیا. وہ قانون تورات میں بیان ہوا ہے. وہ قانون یہ تھا کہ اگر میرے راستے پر گامزن رہو گے تو دنیا کی قوموں پر تمہیں سرفرازی دوں گا، اگر میرے راستے کو چھوڑو گے تو دنیا کی قوموں کو تم پر غالب کر دوں گا اور تم محکومی کے جال میں مان دیے جاؤ گے. یہ جو قانون تھا، اس قانون کے مطابق بنی اسرائیل نے جب خدا کی نافرمانی کی، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، وہ ان راستوں پر چل پڑے جن پر خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ چلیں، تو اس کا ایک نتیجہ نکلا. وہ نتیجہ کہ بابل کے حکمرانوں نے، رومیوں نے ان کو پے در پے مارا.
ٹھیک.
ان پر وہ حملہ آور ہوئے، ان کے علاقوں پر ان نے قبضہ کر لیا، ان کو بحثیت قوم اسیری میں پکڑ کر لے گئے.
ٹھیک.
یعنی یہ اس سے بڑا کوئی عذاب تو نہیں ہو سکتا کہ غلام بنا لیا پوری پوری قوم کو.
ٹھیک.
اب اس کے اوپر قرآن جگہ جگہ تبصرہ کرتا ہے اور آپ دیکھیے کہ کسی ایک مقام پر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ رومیوں کی مذمت کی جائے، بابل کے حکمرانوں کی مذمت کی جائے، گو رومیوں گو کے نعرے لگائے جائیں، کہیں بھی کہتا.
صرف بنی اسرائیل پہ ہی تنقید کی ہے اللہ تعالیٰ نے.
جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ صرف بنی اسرائیل پہ تنقید کرتا ہے، ان کو کہتا ہے تمہاری فرد قرارداد جرم یہ ہے، اس کے نتیجے میں تم اس انجام کو پہنچے ہو. اور دلچسپ بات دیکھیے، یعنی جس وقت بابل کے حکمران یروشلم پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، تورات کے اوراق بکھیر دیتے ہیں، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں، اس پر قرآن تبصرہ کرتا ہے. وہ تبصرہ ذرا سنیے. اولی باسن شدید، میں نے اپنے طاقتور بندے تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے کن جرائم کا ارتکاب کیا۔
اچھا گاندھی صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل پہ لوگ ٹوٹ پڑے، قومیں ٹوٹ پڑیں اور انہوں نے انہیں اپنا محکوم بھی بنایا، ان پہ مظالم بھی کیے، ایک تو یہ کہ اگر وہ اللہ کی اتنی بلیسڈ قوم تھی اور اس طرح ان کا ایک منصب تھا باقاعدہ دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ پھر جہاں جہاں بھی ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے، جہاں جہاں بھی اس چیز کا، اس پورے پروسیس کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں صرف بنی اسرائیل پہ تنقید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہیں ان ظلم کرنے والی قوموں کا ذکر نہیں کیا، اس کے اوپر ذرا روشنی۔
میں اسی جانب توجہ دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا قانون یہ نہیں ہے کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں وہ حفاظت کرے گا،
ٹھیک،
یعنی اس نے ایک قاعدہ بنا دیا، اس کی مدد آئے گی اس کا بھی ایک قانون ہے،
ٹھیک،
وہ حفاظت کرے گا اس کا بھی ایک قانون ہے۔ بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ میری حفاظت تمہیں اس وقت میسر ہوگی جب تم اپنے رویے کو درست رکھو گے،
یعنی یہ اس کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کا رویہ بھی صحیح ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام معاملات مشروط ہوتے ہیں،
ٹھیک،
اس لیے کہ وہ یہ دنیا ایک قانون، ایک قاعدے کے مطابق چلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے،
ٹھیک،
یعنی ہمیں جو اسباب فراہم کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری مدد کریں گے۔ دیکھیے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اتنی طاقت تمہیں فراہم کرنی ہے، اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا،
ٹھیک،
یہ کام تمہیں کر ڈالنا ہے، اس کے بعد میری مدد کا مرحلہ شروع ہوگا۔
صحیح،
یوں نہیں کہا گیا کہ تم اطمینان سے گھر میں بیٹھو
اور ہر حال میں
اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہ کرو، میری مدد ہر حال میں آ جائے گی، یہ خدا کا قانون نہیں ہے،
ٹھیک۔
تو بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک قانون ان کو بتا دیا تھا، وہ قانون اس وقت بھی بائبل کی کتاب استثناء میں بڑی تفصیل کے ساتھ 20ویں باب میں بیان ہوا ہے،
ٹھیک،
اس میں اس کی تفصیل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو تم سے متوقع ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ہم کریں گے،
ٹھیک۔
چنانچہ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا،
صحیح،
یعنی خدا کے ساتھ انہوں نے بھی ایک عہد باندھا ہے، خدا نے بھی ان سے ایک عہد باندھا ہے، انہوں نے جو عہد باندھا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، تب خدا اپنا عہد پورا کرے گا،
ٹھیک۔
اور پھر دیکھیے کہ یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ اگر آج تم نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے، تم اس پر قائم رہو گے تو اللہ کے قانون کے مطابق اس کے نتائج نکلیں گے،
ٹھیک،
اگر تم غلط رویہ اختیار کرو گے تو اس کے بھی قانون کے مطابق نتائج نکلیں گے۔
صحیح،
مسلمانوں کے ساتھ بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے معاملہ، یعنی ہمارے لیے بھی دونوں چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے جو قانون بنا رکھا ہوا ہے وہ دنیا میں کار فرما ہے، یہ بالکل ایسے ہی قوانین ہیں جیسے نیوٹن نے طبعیات کے قانون دریافت کیے ہیں،
یعنی اتنا ہی ویلڈ اور اتنا ہی سٹرانگ،
اسی طریقے کے قوانین ہیں، اس کے مطابق آپ کا سارا سائنسی علم وجود میں آیا ہے،
ٹھیک،
بالکل ایسے ہی اخلاقی قوانین بھی دنیا میں کار فرما ہے، ان کے بھی نتائج نکلتے ہیں،
ٹھیک،
تو یہ نتائج نکل کر رہنے ہوتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا،
ٹھیک۔
تو ساری توجہ ہمارے رہنماؤں کی، ہمارے ارباب حل و عقد کی اس پر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی بربادی کا کیا سامان کیا۔
تو اس کو جو چھوٹی چھوٹی ہمارے پہ پرابلمز آتی ہیں، جب اس کو علماء کرام بھی عذاب کہتے ہیں، تو کیا پھر گاندھی صاحب وہ ٹھیک نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم لوگ تو بالکل اس راستے سے ہٹ گئے ہیں جس راستے پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا سیلاب، کیا ارتھ کویکس، اس میں ہماری مس مینجمنٹ جتنی مرضی شامل ہو، لیکن ایک لحاظ سے تو پھر وہ عذاب ہوا۔
دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ بحثیت مجموعی مسلمان ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، وہ محکومی کے عذاب میں مبتلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قوموں کی امامت ان سے لے لی ہے،
ٹھیک،
ان کی جگہ اب دوسری قومیں دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، تو یہ معاملہ تو عین اس کے قانون کے مطابق ہو گیا ہے، اس کو آپ عذاب سے تعبیر کریں،
ٹھیک۔
ایک دوسری چیز یہ ہے کہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یہ چیزیں آ گئی، یہ خدا کے دوسرے قانون کے مطابق آ رہی ہیں،
صحیح،
دنیا میں زلزلوں کی گنجائش رکھی گئی ہے، ان کے لیے آپ کو سب سے پہلے بیدار ہونا چاہیے کہ آپ اس کا اہتمام کریں، یعنی بیماریاں دنیا کے نظم میں رکھ دی گئی ہیں، اس کے لیے آپ کو دوائیں تلاش کرنی ہیں، علاج کرنا ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو بچوں کو پولیو قطرے پلانے ہیں،
صحیح،
یعنی اس کے
لیے
پولیو
ختم ہوگا۔
اسی طرح جس طرح کی بیماریاں دنیا میں رکھی گئی ہیں اور وہ خدا کے قانون کے مطابق آتی ہیں، ایسے ہی زلزلے اور طوفان آتے ہیں،
ٹھیک،
وہ ان کے لیے عذاب کی تعبیر ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو بیدار کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں دونوں پہلوؤں سے، اس پہلوؤں پر بھی بیدار کرتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک طاقت موجود ہے، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ دنیا کے اوپر یوں ہی بے خوف بیٹھے ہوئے ہو، یہ چھوٹا سا زلزلہ دیکھ رہے ہو، جس دن وہ اس پوری دنیا کے لیے زلزلہ برپا کر دے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا،
ٹھیک۔
ایک طرف یہ توجہ دلاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں بیدار کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے علاج ڈھونڈو، تمہیں خدا نے عقل دی ہے،
صحیح،
ان کے لیے علاج ڈھونڈو، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے تو وہی سیلاب جو ہماری بستیوں پر آتا ہے وہ طوفان بن جاتا ہے، اور وہی سیلاب ان بستیوں پر جب آتا ہے جن قوموں نے بیداری کا ثبوت دیا تو ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں لفظ عذاب بول کر آپ اپنے آپ کو بری ذمہ
نہیں
کر
سکتے. آپ کو
ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا.
ٹھیک جی ملک صاحب.
غامدی صاحب, یہ خود فریضبی کا جو ہمارا قومی منظر نامہ ہے اگر اس پہ نظر ڈالی جائے کہ ہم نے جب پاکستان حاصل کیا تو ہمارے اکابرین نے کہا کہ ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بات کی, اور ہمارے یہاں مغربی جمہوریت جو سیکولر ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ستم یہ کیا کہ ریاست کو مذہب کا پابند کیا کہ جی ریاست کا ایک سرکاری مذہب بھی ہوگا. تو آپ یہ فرمائیے کہ کوئی ایسی جمہوریت جس کا بنیادی اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ ایکول رائٹس فار آل, وہاں اگر ریاست کا ایک سرکاری مذہب ہوگا تو کیا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا کوئی راستہ نکلتا ہے اس میں؟
میں تو بڑی تفصیل سے
جواب گاندھی صاحب بریک کے بعد لیں گے, اور ویسے بھی ملک صاحب ہم اس پہ کافی ڈیٹیل میں ایک پروگرام کر بھی چکے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر گاندھی صاحب کی رائے لیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین آپ کے سامنے ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے مخالفین کی سازش یا خود فریبی. ملک اسلم صاحب نے بریک سے پہلے ایک کوشچن کیا تھا گاندھی صاحب سے, اس کا جواب لیں گے ہم گاندھی صاحب سے. جی
میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ مذہب افراد کا ہوتا ہے, ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا.
جی
ریاست کے بارے میں بحث یہ کرنی چاہیے کہ کیا وہ جمہوری ہوگی, آمرانہ ہوگی, اس میں کسی بادشاہ کا اقتدار ہوگا, یہ بحث ہے. تو جب ہمارے ہم مذہب میں بھی یہ طے ہو چکا اور ہم نے قومی طور پر بھی یہ طے کر لیا کہ ہماری ریاست ایک جمہوری ریاست ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جمہوری اصولوں پر حکومت منتخب ہوگی, جمہوری اصولوں کے مطابق اپنا کام چلائے گی. ہمارے آئین کو بھی اصل میں جمہوری اصولوں کے اطلاق کا منظرنامہ پیش کرنا چاہیے. تو یہ بات اگر اس طریقے سے ہو تو اس کے بعد ہم مسلمان ہیں, ظاہر ہم مسلمان ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, جمہوری اصولوں کے مطابق اکثریت کی رائے کے مطابق قانون سازی کریں گے. قانون سازی کریں گے تو اس میں ہماری روایات بھی منعقد ہوں گی, اس میں ہمارا مذہب بھی منعقد ہوگا اور چیزیں بھی ہوں گی. وہ آج ایک قانون بنے گا, کل اس کی غلطی واضح ہو جائے گی, تبدیل
دوسرا بن جائے.
اس کے لیے کوئی ریاست کے مذہب کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
عامر صاحب, ایک ہماری قوم کا شکایتی مزاج بن گیا ہے, بلیم گیمز میں الجھے رہتے ہیں ہم. اگر ہم ڈیم نہیں بنا رہے اور ہم اپنی آگے کی اریگیشن سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر رہے اور ایک دوسرا ملک بنا رہا ہے جس طرح کے بھارت بنا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط بنا رہا ہو. ایک دو موقعوں پہ ایسے مثالیں بھی موجود ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلط بنا رہا ہے, لیکن ہم اس بلیم گیم میں اس الزام تراشی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, اپنی مس مینجمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی انٹرفیئرنس ہے بلوچستان میں یا سی آئی اے کی انٹرفیئرنس ہے پاکستان میں, تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری انٹرفیئرنس افغانستان میں رہی ہے ایک وقت میں, جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں. تو آج جب یہ ساری باتیں کسی حد تک سچی بھی ہیں, تو اس مصیبت کے وقت میں, اس وقت جب سب یہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں کہ اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے, کوئی بھی یہ فوکس نہیں کر رہا کہ ہم نے اس سے لرن کیا کیا ہے.
یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں کرنا یہ چاہیے, یعنی کم سے کم وہ لوگ جن کو اس کا شعور ہے, کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, دیکھیں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. اس وقت جو ہمارے لیے ایک خلفشار اور فتنے کی صورت پیدا ہوئی ہے, یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے. ہم نے جو افغانستان میں کیا, جو کشمیر میں کیا, اس کے کچھ نتائج نکل آئے ہیں. ان کو ہم اب بھگت رہے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں حق ہیں. کشمیریوں کا ایک حق ہے کہ وہ اگر اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تو ایک قوم کی حیثیت سے ان کو اس کا موقع ملے. ان کی اخلاقی تائید کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اگر وہ فی الواقع کسی جگہ پر کسی ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کی دنیا میں مدد کرنے کے راستے نکالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر کے اس کو پورا کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے دنیا نے اس وقت جو پورا من ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کے بجائے کوئی ہم نے تشدد کا راستہ اختیار کر لینا ہے؟ اگر ہم اس طرح کا کوئی راستہ اختیار کریں گے تو دنیا کی قومیں بھی سوئی ہوئی نہیں ہیں. اس کے کچھ نتائج نکلنے لگ پڑیں گے. جو غلطی ہم کرتے ہیں غلطی بانج نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے سارے معاملات کے اوپر بجائے اس کے کہ اب ہم بہت تنقید کرتے رہے, ہمیں اپنے سارے معاملات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے.
نہیں گاندھی صاحب دیکھیے کہ بلوچستان میں ہماری جو بھی حکومت آتی ہے لوگوں کو حقوق نہیں دیتی. اب آپ حقوق نہ دیں اور ایکول لیول پہ باقی صوبوں کے لیول پہ ایک صوبے کو نہیں لائیں گے تو یقیناً وہاں پہ انسرجنسیز ہوں گی, وہاں پہ ایک ڈسکنٹینٹ لوگوں کا پایا جائے گا. اس کے بعد پھر بلیم گیم زیادہ امپورٹنٹ رہ جاتی ہے یا اس کے مد مقابل وہاں کے لوگوں کے حقوق پورے کرنا زیادہ امپورٹنٹ؟
ہر حال میں یہی کرنا چاہیے کہ جب دوسرے لوگ فائدہ اسی وقت اٹھائیں گے نا
جی,
یعنی اگر کوئی آپ کی دشمن قومیں ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف رکھتے ہیں یا آپ کے کسی اقدام کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں
جی,
تو ان کو موقع اسی وقت ملے گا جب آپ خرابی پیدا کر لیں گے.
صحیح.
یعنی اگر آپ نے بلوچستان کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا, آپ نے ایک پورے صوبے کو پسماندہ رکھا ہوا ہے, آپ وہاں پر تمدن کو لے کر نہیں گئے, آپ جدید تہذیب کی سہولتیں وہاں لے کر نہیں گئے, آپ نے ان کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا, آپ نے ان کے وسائل کو منصفانہ طریقے سے ان تک نہیں پہنچایا, اگر یہ کام آپ نے نہیں کیے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. جب وہ نتیجہ نکلے گا تو وہ نتیجہ ضروری نہیں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق نکلے.
لیکن میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہمارے قومی افق پہ ایک اور مسئلہ جو بہت نمایاں ہے وہ ہے دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا. اب دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے کچھ حلقے یہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کا نظام اگر نافذ کر دیا جائے تو یہ ختم ہو جائے گا, تو کیا ہم اس معاملے میں بھی آج تک خود فریبی کا ہی شکار ہیں؟
بہت سے معاملات ہیں. دیکھیے یہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے بحث بحث دوسرے گوشوں میں نکل جائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی تنظیم کے لیے کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم یہاں جمہوری روایات کو پروان چڑھاتے
جی,
آزادی اور حریت کا کلچر پیدا کرتے, ہم لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کرتے کہ اکثریت کی رائے سے قانون بنے گا,
جی,
اقلیت کو اس پر تنقید کا حق ہوگا, جی, اقلیت کو اس کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کا حق ہوگا, اور آج اگر ایک قانون بن گیا ہے تو کل اس قانون کو اکثریت کی رائے سے تبدیل کرایا جا سکے گا. یہ کلچر ہم کو پیدا کرنا تھا. ہم نے اس معاملے میں کچھ یہ نام رکھ لیجئے
جی,
یہ اصول طے کر لیجئے, اس کی بحث چھیڑ دی اور بالکل وقت سے پہلے چھیڑ دی, اس کے نتائج نکلے
جی.
میں تو ان میں سے بہت سی چیزیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کو جی, بالکل غیر متعلق سمجھتا ہوں دور جدید میں. یعنی دور جدید میں آپ کو ایک جمہوری ریاست جمہوری روایات کے مطابق اگر قائم کرنے کا موقع ملا ہے
جی,
لوگوں کے حقوق کی آپ نے پاسداری کی ہے
جی,
آپ نے اپنے ملک کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں خواہ وہ افراد کی صورت میں ہوں یا قومیتوں کی صورت میں ہوں
جی جی,
ان کے حقوق کا سچا احترام کیا ہے
بلکل.
اور اس کے ساتھ آپ نے اس دین پر عمل کیا ہے جو دین خدا نے آپ کو دیا ہے.
صحیح.
اپنی انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی
جی
میں
جی.
اصل خیر اس سے پیدا ہوتا ہے.
صحیح.
نہ کہ اس نوعیت کے اعلانات کرنے سے پیدا ہوتا
بلکل.
ہے
صحیح.
ہماری ساری توجہ اصل میں نام رکھنے پر رہی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عام طور پر ایک ذہن بن جاتا ہے
جی.
یعنی اسلام آیا مثال کے طور پر
جی.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں لوگوں نے جو اپنے نام رکھے ہوئے تھے کسی کا نام تبدیل نہیں کرایا
جی,
سوائے اس کے کہ کسی نام میں کوئی شرک پایا جاتا.
صحیح.
ورنہ وہی نام رہے.
بالکل.
آج کے زمانے میں اگر مثال کے طور پر کوئی جوزف مسلمان ہو جائے
جی,
یا ڈیوڈ مسلمان ہو جائے,
سب سے پہلے تو نام
کوئی
نام
یہ خیال کرتا کہ یہ داؤد ہے اور یہ یوسف ہے.
بالکل.
اس کا نام ضرور تبدیل ہونا چاہیے.
بالکل.
تو یہ ہمارا ذہن بن گیا ہوا ہے
جمہوری,
جبکہ اسلام کا مزاج بالکل دوسرا
مختلف
ہے. وہ آپ سے حقیقت کی طرف توجہ دینے کے لیے کہتا ہے. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی پوری مسلمان قوم تھی. ہمیں اصل میں اپنی تعلیم میں اپنی معاشرت میں
جی,
اسلام کے سچے اصولوں کے اندر لوگوں کا اعتماد پیدا کرنا تھا, اپنے ارباب اہل وقت کے ذہن کو صاف کرنا تھا, خدا کی شریعت کے بارے میں صحیح فہم اور شعور پیدا کرنا تھا
جی.
یہ چیزیں آپ سے آپ فطری طریقے سے ہماری انفرادی زندگی میں بھی ظہور پذیر ہوں گی
جی جی,
اور اجتماعی زندگی میں بھی
جی.
اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے تو پچھلی دفعہ بھی یہاں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ہمارے پورے اجتماعی نظام میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں جمہوری اصولوں کا صحیح احساس ہونا چاہیے.
صحیح.
اور ان کے مطابق ایک جمہوری معاشرہ پیدا کرنا
بالکل
چاہیے.
ہمارا مزاج جمہوری ہونا.
اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جمہوری رویے پیدا کیے جائیں, جمہوری مزاج ڈیولپ کیے جائیں, ورنہ جمہوریت صرف انتخابات کرانے کا نام نہیں ہے.
اس کا ایک حصہ ہے,
اس کا ایک جز ہے,
ایک طریقہ کار ہے. اصل چیز جمہوری کلچر ہے.
بالکل.
جمہوری کلچر میں اصلی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے کا
حوصلہ رکھیں, اپنی بات بیان کریں اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ
پیدا کر دیں کہ آپ کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف بات بھی کوئی آدمی آزادی کے ساتھ کہہ سکے, اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کر سکے. اگر آپ یہ راستہ بند کر دیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ بندوق کے زور کے اوپر آپ سب کچھ منوانا چاہتے ہیں, یہ ممکن نہیں
ہے.
ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے قبیلے میں یہ بات ہو جائے, آج سے کوئی دس صدی پہلے آپ اس میں کامیاب ہو جاتے, لیکن اب دور جدید میں 18 کروڑ کی ایک قوم کے اندر اس کا کوئی
مسلم معاشروں کی یہ روش ہی نہیں ہو سکتی.
گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ کسی حد تک اگر ایک وقت میں ہم یہ خود فریبی کو سائٹ پہ بھی رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں یونٹی مسلمانوں میں نظر نہیں آتی, جبکہ جو دیگر ممالک ہیں چاہے وہ جیوز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں, وہ کیونکہ ان کی گراؤنڈ سملر ہیں, ان کے ایم سملر ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ دنیا کو رول کر رہی ہیں لیڈ کر رہی ہیں بلکہ وہ کافی حد تک ہمیں اکٹھے نظر بھی آتے ہیں, کامن کرنسیز آپ کے سامنے ہیں, کامن مارکیٹس آپ کے سامنے ہیں, لیکن مسلمانوں میں ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے. کیا وجہ ہے ہم متحد ہی نہیں ہو پا رہے ہیں؟
دیکھیے جس وقت کوئی قوم قومی حیثیت سے زوال آشنا ہو جاتی ہے اور پھر اس کی لیڈرشپ اصرار کرتی ہے کہ وہ زوال کے اسباب پر بات ہی نہیں کرے گی تو اس کے اندر بحثیت مجموعی منفی رویے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو اس زاویے سے نہیں دیکھتی جیسے کہ دیکھنا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم کہتے ہیں آزادی اور محکومی, کہتے ہیں نا
جی.
بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مثلا کشمیری آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں
جی.
آزادی اور محکومی کے تصورات نیشنل سٹیٹ اور جمہوری کلچر کے بعد تبدیل ہو چکے ہیں.
بالکل.
اگر مثال کے طور پر کسی ملک میں لوگوں کے لیے برابر کے حقوق مان لیے گئے ہیں, جمہوری طریقے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں, اگر جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی ان کے روایات اور رسوم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے تو کیا پھر بھی آپ یہ کہیں گے یہ محکومی ہے؟ تو پھر کیا ماننا چاہیے یہ بات کہ جو لوگ اس وقت امیگریشن لے کے امریکہ اور برطانیہ میں جا رہے ہیں وہ محکومی خریدنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں؟
نہیں, ایسا تو نہیں ہے.
اچھا, اس کے بالکل برخلاف اگر مثال کے طور پر ہمارے مسلمان ملکوں میں سے کسی ملک میں بادشاہت قائم کر دی جائے اور اس میں ایک خاندان لوگوں کو اپنے استبداد کے تحت زندگی بسر کرائے تو مجھے یہ بتائیے یہ آزادی ہے یا محکومی؟
محکومی.
اصل میں محکومی یہ نہیں ہے کسی کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کوئی دوسری قوم موجود ہے یا نہیں ہے. اکثریت کے قانون کے مطابق امریکہ میں ظاہر ہے اکثریت کے قانون کے مطابق ہوگا
جی.
آپ کے برابر کے حقوق تسلیم کر لیے گئے, لیکن اس جگہ پر محکومی کا لفظ کوئی نہیں بولتا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں حقیقت کو حقیقت کے طور پر دیکھنے کے عادی نہیں رہے. یعنی ہمارے اندر سے کوئی عامر ہمارے اوپر اپنا تسلط قائم کر لے
جی.
کوئی بندوق اپنا تسلط قائم کر لے, کوئی بادشاہ سلامت اپنے خاندان کو قائم کر دیں تو یہ محکومی نہیں ہے
جی. لیکن اگر کوئی اور ملک اس میں انوالو ہے, امریکہ اس میں انوالو ہے,
وہ اگر ملک اگر فرض کر لیجیے آ کے اپنی حکومت قائم کر رہا ہے تو تب تو یقین
تب یہ محکومی.
لیکن یہ کہ اگر انہوں نے آ کے ایک جمہوری نظام قائم کر دیا ہے, جمہوری نظام کی تو فطرت یہ ہے کہ اس کے اندر سب لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو نیشن سٹیٹ قائم ہو گئی, جمہوری نظام کے لیے کچھ اقدار وجود میں آ گئی, ان کے بعد یہ تصورات بدل گئے. ہم آج بھی انہیں تصورات میں جی رہے ہیں. تو ہماری لیڈرشپ یا ہمارے ارباب حلے اور بحثیت مجموعی ان حقائق کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک روایت بن گئی پاکستان بننے کے بعد کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ فرض کر لیجیے کفر کے نام پر بنا ہوتا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو لوگ اس میں بستے ہیں ان کا اسلام کے بارے میں رویہ کیا ہے.
صحیح.
یا وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں؟
بالکل.
یعنی اسلام پر اپنی انفرادی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, انہوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے, وہ ملاوٹ نہیں کرتے, وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے, حکم نہیں تولتے. اگر یہ خصائص قوم کے اندر بحثیت مجموعی, مجرم ہر جگہ ہوتے پیدا ہو گئے ہیں اور پھر جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان اصول اور اقدار پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں جو اسلام نے قائم کیے تھے, ان کے سامنے آئیڈیل کی حیثیت خلافت راشدہ کو ہے تو پھر تو رحمت آئے گی.
بالکل.
ورنہ کیا, ورنہ آپ اسلام کا نام جپتے رہیں گے,
جتنا مرضی آپ نام پہ قائم کر لیں
کوئی چیز بھی حاصل نہیں.
گاندھی صاحب, ایک بنیادی سوال جو آج کل سننے میں بہت آتا ہے اور اسلام کے حوالے سے, اسلام کی آفاقیت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہوں اور خلافت کا ایک تصور بھی پیش کیا جاتا ہے, تو اس نیشن اسٹیٹ کے زمانے میں کیا یہ کوئی قابل عمل طریقہ کار ہے یا یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسے ہونے سے کوئی مسلمانوں کے مفادات میں کوئی بہتری پیدا ہوگی, ان کی حالت میں کوئی بہتری پیدا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ہمیں تو اس سے بھی بڑی شکایت ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں وہ بھی ایک خود فریبی کا شکار رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. انہوں نے ساری قوم کو بھی ایک خود فریبی میں مبتلا کیا کہ آپ کے تابناک ماضی کے سحر سے وہ باہر نہیں نکلنے دیتے, حالانکہ جدیدیت کے وہ سخت خلاف رہے ہیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے ہماری کہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ تو بتایا کہ جی یہ راستہ آپ کے لیے بند ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ مسلمانوں کے لیے کون سے راستے کھلے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ ہم جس فکری انتشار کا شکار ہیں آج, اور جو تنزلی کی جانب, یعنی دنیا کے اقوام کی ترقی کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو اس میں ہم بہت نیچے ہیں. تو کیا یہی رویے ہیں ہمارے مولوی صاحبان کے کہ جنہوں نے قوم کو اس پسماندگی کی طرف دھکیلا اور ایک فکری انتشار پیدا کر دیا معاشرے کے اندر؟
یہ اتنے موضوعات آپ نے چھیڑ دیے ہیں کہ یہ خود ایک ایک پروگرام کے لیے کافی ہوں گے
مختصرا،
اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے،
اس لیے میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے
مذہبی کوئی معاملہ نہیں ہے، مولوی حضراتی کا معاملہ نہیں، ہماری پوری قوم کا حال یہی ہے،
معاشرے کا ایک مؤثر طبقہ ہے بھارت،
دانشور، اس کے انٹلیکچوئل، اس کے اساتذہ، یعنی ہر جگہ آپ کو اس ذہنیت کی تصویریں مل جائیں گی کہ جس کے اندر حقیقت پسندانہ طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا۔ یہ دیکھیے، یہ خلافت وغیرہ کے جو تصورات ہیں یہ تو بالکل بے معنی سی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی خلافت کا مطلب کیا ہے؟ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت قائم کرنی ہے، اس کو خلافت کہتے تھے، اور اگر مراد خلافت راشدہ ہے تو اس میں تو اصل میں اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار کے لوگ تھے،
بالکل
راشدہ کا لفظ نہیں دیکھتے، اصلیت کو نہیں دیکھتے،
وہ یہ چیز ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کسی قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، اس کے مختلف ممالک ایک ہو جائے، دیکھیے یہ دنیا کے اندر کارفرما قوانین میں ہوتا ہے۔ اگر یورپی یونین کے اندر جو شامل قومیں ہیں وہ معاشی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے ایک سطح پر نہ ہوں تو کہاں سے اتحاد پیدا کرنا؟
وہ غیر فطری اتحاد
ہوگا۔ اصل میں سفر شروع کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ کے اندر علم ہو، آپ دنیا کے حقائق کو سمجھیں، آپ اعلیٰ اخلاق پر پہنچیں، آپ کی معیشت ترقی کرے، اس کے بعد جب مختلف ممالک کی سماجی اور سیاسی اور معاشرتی ضرورتیں تقاضا کرتی ہیں تو وحدت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ دنیا اب اپنا سفر عالمی حکومت کی طرف کر رہی ہے، یہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے بعد ایک نیم عالمی حکومت وجود پذیر ہو چکی ہے، اور اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے۔
گلوبل ورلڈ اور فری مارکیٹ اکانومی کے تصورات جو ہیں
ابھی اس کو
نشاندہی کرتے ہیں،
سمجھنا بھی شروع نہیں کیا۔ تو اس عالمی حکومت کے قیام کا سفر ہے جس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے قومی حیثیت سے، اور ہم اصل میں ماضی کی داستان سنا رہے ہیں
اور اسی پہ خوش ہو رہے ہیں،
نئی دنیا کسی اور طرف جا رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ہمیں احساس ہے کہ اس ٹاپک پہ بھی بہت ڈسکشن اور ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور پروگرام بھی اس ٹاپک پہ اگر کر سکیں تو کریں، لیکن بہرحال آپ کے لیے تو راستہ کھلا ہے کیونکہ آپ ہمیں ای میلز کرتے رہتے ہیں، اور میں دوبارہ کہوں گی کہ ہمیں ای میل کریں، اپنے سوالات اور تنقیدات ہم تک بھجوائیے gks@sama.tv پہ۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔